أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بعد القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك الآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المطلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس من في نفسه خيفة موسى فقلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السر والله خير وابقى انه من يأت ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى
فاتياه پس تم دونوں اس کے پاس جاؤ. فرعون سو سے مراد فرعون ہے, پہلے ذکر گزر چکا ہے, بیچ میں سے ہم نے چونکہ مضمون اٹھایا اس لیے مجھے وضاحت کرنی پڑی. فاتیاہ پس تم دونوں جاؤ اس کے پاس, فقولا اور تم دونوں یہ کہو, انا رسولا ربکا, ہم تیرے رب کے دو رسول ہیں, ارسل معنا بنی اسرائیل, بس ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے, ولا تعذبهم, اور ان کو عذاب نہ دے, قد جئناک بآیت, ہم ایک بڑا نشان لے کر آئے ہیں, من ربک, تیرے رب کی طرف سے, والسلام علی من اتبع الہدا, اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. انا قد اوہی الینا ان العذاب علی من کذب وتولى, یقیناً ہم دونوں کی ہماری طرف وحی کی گئی ہے, ان العذاب کے عذاب ہوگا, علی من کذب وتولى, اس پر جو جھٹلائے گا اور پیٹھ پھیر کر چلا جائے گا, یہ الٹے پاؤں پھر جائے گا. تو اللہ کے محاورہ اردو میں یہ ترجمہ ہو سکتا ہے, اور الٹے پاؤں پھر جائے گا. قال فمر ربکما یا موسیٰ, اس نے مخاطب تو حضرت موسیٰ ہی کو کیا ہے, مگر وہ چونکہ دونوں بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں ہیں اس لیے جہاں خدا تعالیٰ کا ذکر کیا ہے وہاں دونوں کا رب کہہ کے اسے اس کا حوالہ دیا ہے, تو اس نے گویا کہ حضرت ہارون کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی, اور حضرت موسیٰ کا یہ کہنا کہ یہ میری جگہ بات کریں گے لکنت ہے, اس موقع پر اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا. حضرت موسیٰ دونوں اکٹھے بولے ہیں, اور یا یہ مراد ہے کہ موسیٰ ہی بولے ہیں, اور چونکہ دونوں کی نمائندگی کر رہے تھے اس لیے ہم دونوں کا لفظ استعمال کر رہے تھے. قال فمر ربکما یا موسیٰ, اس نے کہا تو تم دونوں کا رب ہے کون, بس وہ کون ہے جو تم دونوں کا رب ہے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. قال ربنا الذی آتی کل شیء خلقہ, اس نے کہا ہمارا رب, الذی آتی, وہ ہمارا رب ہے جس نے عطا کیا ہر چیز کو, اس کی خلقت کا وجود, اس کو خلت وجود بخشی, یہ کہہ سکتے ہیں. ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلت وجود بخشی, یا خلقہ, اس کی خلق کو اس نے ہر چیز کو اس کی خلق عطا کی, لفظ ترجمہ یہ بنتا ہے, اس لیے ہر چیز کو خلق عطا کی اردو میں کوئی معنی نہیں بنیں گے, اس لیے اس کا یہی اچھا ترجمہ ہے, ہر چیز کو اس کی خلت وجود عطا کی, ثم ہدا, پھر اسے ہدایت کی راہ پہ ڈال دیا. قال فما بال القرون الاولى, اس نے کہا کہ پھر جو پہلے قومیں گزری ہیں ان کا کیا حال تھا, پہلی بستیوں کا. اس کا کیا تعلق ہے اس سوال کا ان کے جواب سے؟ کیوں جی سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے یہ کہا رب الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا. ہاں آپ بتائیں. اونچا اپنا یہاں سے زیادہ سے نیچے کر کے اونچا. ہاں ایک یہ سوال ہے. گڈ. اور کوئی؟ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو ابتدائے آفرینش کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس طرح اللہ نے پیدا فرمایا تھا, اس طرح ان کی خلق کو مکمل کیا. تو فرعون نے ایک اپنی طرف سے بہت اعلیٰ اعتراض اٹھایا ہے کہ تم تو رازدان ہو ماضیوں کے, تمہیں تو معلوم ہوتا ہے سب چیزوں کا پتہ جو پہلے گزری ہیں, تو قوموں کا بھی تو حال بتاؤ جو اس کے بعد واقع ہوئیں. وہ تمہیں تاریخ انسانی کا علم ہے بھی کہ نہیں؟ ان کے ہاں جو فرعونی مورخ تھے وہ ساتھ ساتھ نہ صرف وقت حاضر کی تاریخ لکھتے تھے بلکہ پرانی تاریخیں بھی ان کے پاس پتھروں پر محفوظ تھیں اور سٹیلیز کہلاتی تھیں وہ, جن کے اوپر مقدموں پہ وہ سب کچھ درج کرتے چلے جاتے تھے. تو اس لیے ان کا اس کا یہ اعتراض جائز تھا, سوال اپنی طرف سے ان کو پھنسانے کے لیے تھا کہ پتہ تو چلے کہ ان کا تاریخ دانی کا حال کیا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ نے اس طرح پیدا کیا پھر ان کو ہدایت دی, تو قال فما بال القرون الاولى, پھر پہلی قوموں کا حال تو بتاؤ. قال علمها عند ربی فی کتاب. اب دیکھیں حضرت موسیٰ ٹیک اوور کر لیتے ہیں کمپلیٹلی. مخاطب اس نے اب حضرت موسیٰ کو کیا تھا, ہم دونوں کے جو کی دوہری کے دوہرے ضمائر ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کی. تو اس سے میں نتیجہ نکالتا ہوں, یا تو حضرت موسیٰ ہی بول رہے تھے کیونکہ یہ بعید قیاس ہے کہ دونوں بیک پت بولنا شروع کر دیں فٹ 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 کر کے ایک ہی چیز بار بار دونوں کہہ رہے ہوں. ہم دونوں اس لیے کہ حضرت موسیٰ کا یہ دعا قبول ہو گئی تھی کہ یہ بھی پیغمبر ہیں, ان پر بھی خدا نے وہی فرمائی تھی, تو ان کے اس حق کو قائم کرنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا اور اپنی میں نے کی بجائے ہم دونوں کی ضمیر استعمال فرمائی. بول چونکہ وہ رہے تھے اس لیے یا موسیٰ کہہ کے فرعون نے مخاطب کیا اور کہا اچھا جب تم دونوں کی باتیں کر رہے ہو تو تم دونوں کا رب ہے کیا چیز وہ بتاؤ. اب حضرت موسیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. قال فما بال القرون, اس نے اکیلے نے یہ کہا قال علمها عند ربی فی کتاب, اس کا علم میرے رب کو ہے جو ایک رجسٹر میں محفوظ ہے. کتاب سے مراد کوئی ایسی چیز ہے جس میں خدا تعالیٰ ریکارڈ محفوظ رکھتا ہے. تو اللہ کے ریکارڈ میں, کتاب سے مراد ریکارڈ کہنا چاہیے یہاں, ہر چیز محفوظ ہے. لا یضل ربی ولا ینسا, میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے. اس جواب میں یہ دراصل توجہ دلانا مقصود تھا کہ ہم نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ ہم خود اپنی طرف سے سب علم رکھتے ہیں. ہم جس رب کی بات کر رہے ہیں جس کے متعلق تم نے سوال کیا وہ رب ہے کون, اس کو سب علم ہے اور اس کا ریکارڈ مکمل ہے. اب فرعون مصر کا ریکارڈ جو تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں اس ریکارڈ کے مطابق مقابل پر جو اللہ کی کتاب کا ریکارڈ چل رہا ہے, اور وہ کوئی چیز نہیں بھولتا نہ وہ کوئی گمراہ ہوتا ہے. مراد یہ ہے کتاب کا محتاج نہیں مگر نظام مقرر فرما رکھا ہے اس نے کہ ہر چیز ایک لامتناہی ہمیشہ رہنے والے رجسٹر میں درج ہو, مگر بذات خود اس کا محتاج نہیں. لا یضل ربی ولا ینسا, کیونکہ میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے. تو کتاب سے غلط تصور نہ بنا لینا میرے رب کا, تم لوگ تو کتابوں کے محتاج ہو, وہ کتابوں کا محتاج تو نہیں مگر اس کا نظام ایسا ہے کہ ہر چیز جو ایک دفعہ ہو جائے اس کا ریکارڈ محفوظ رکھا جاتا ہے. الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا, وہی ہے جعل لكم الارض مهدا, جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا, وسلك لكم فيها سبلا, اور اس میں راستے جاری فرما دیے. سالک کہتے ہیں رستہ چلنے والے کو, سلکا میں نے کوئی چیز چلی, تو سلکا لکم فیہا سبلا, اس میں اس نے راستے جاری فرما دیے. راستے جاری فرمانے کا مطلب یہ ہے, ایک تو یہ مطلب بنتا ہے کہ رستوں پر تم لوگ چلتے ہو, ان معنوں میں رستے جاری کر دیے, اور دوسری شاید یہ حکمت ہو رستے جاری کرنے کے لفظ میں کہ جتنے بھی آغاز میں رستے بنے ہیں وہ دریاؤں کے رخ پر بنے ہیں, اور دریاؤں ہی نے انسان کو وہ یہ توفیق بخشی کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی عبور کر جائیں, یا مشکل پہاڑی رستوں پہ بھی وہ اپنی راہ بنا سکیں, کیونکہ وہاں رستے جاری تھے, پانی نے ان رستوں کو جاری کر رکھا تھا. جو بھی حکمت ہو, محاورہ عام طور پر ہر زبان میں بھی یہی چلتا ہے کہ رستے جاری ہو گئے, رستے جاری کر دیے. وانزل من السماء ماء, اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مزید اس خیال کو تقویت ملتی ہے. وانزل من السماء ماء, رستے جو جاری ہوئے ہیں وہ پانی کی برکت سے ہی ہوئے ہیں. اب ہم جب بڑے سخت اونچے پہاڑی سلسلوں میں سے نازے گئے, اس میں سے گزر رہے تھے, تو میں نے بشیر سے سوال کیا کہ ان لوگوں کو یہ کیا شوق ہے کہ دریاؤں کے ساتھ رستے بناتے ہیں. میرے ذہن میں یہی مضمون تھا, تو اس نے میں کہا یہ کیا وجہ ہے, اس نے جواب بڑا دلچسپ دیا تھا, وہ دینا نہیں یہاں, ورنہ اس بیچاری کی بدنامی ہو جائے گی. سیدھی بات ہے کہ اور رستے بن ہی نہیں سکتے تھے, پہاڑ اتنے اونچے ہیں کہ خدا نے ہی رستے بنا کر دیے ہیں ان کو, ورنہ ان علاقوں میں آبادی ممکن ہی نہیں تھی. فاخرجنا بہی ازواجم من نبات شتا, تو آسمان سے پانی اتارا اور پھر ان سے ہم نے, اب یہ دیکھیں یہ تصریف ضمائر کا یہ کی ایک بڑی اعلی مثال ہے. اس نے رستے جاری فرما دیے, اس نے پانی آسمان سے اتارا, فاخرجنا بہی ازواج من, تو پھر ہم نے اس میں سے زندگی نکالی مختلف شکلوں میں, من نبات شکر, طرح طرح کی نباتات جوڑا جوڑا بنائی. یہ کیوں تصریف ضمائر کا یہ موقع ہے, کیا بات ہے جو خدا تعالی نے اچانک اس سے کی بجائے اپنی طرف بات پھیر لی ہے. کسی جگہ ذہن کو جھٹکا دے کر جگانا پڑتا ہے, اور کسی خاص اہم نقطے کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتی ہے, تب ضمیر بدلتی ہے. اب بتائیں اس کی ضمیر ہم میں کیوں بدلی؟ کیوں جی ہے کچھ پلے پڑ رہا ہے کیوں سورہ جاز؟ آپ کو کیا سمجھ آئیے, آپ کے چہرے پہ ہلکی سی جیسے الگ الگ کی بات چل رہی ہے. پہلے یہ تھا کہ اس نے اللہ نے یعنی اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, پھر ہم نے یہ کر دیا. اب حضرت موسیٰ اس کے بعد, حضرت موسیٰ تو نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے پہلے یہ کیا پھر ہم نے, یعنی میں نے اور حضرت ہارون نے دونوں نے مل کر یہ کر دیا. اللہ نے ضمیر اپنی طرف پھیر لی ہے, باغ خود پکڑ لی, بجائے اس کے کہ کوئی شخص اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا کے حوالے دے, خدا بول پڑتا ہے براہ راست کہ ہاں میں نے یہ کیا, ہم نے پھر یوں کیا. یہ جو تصریف ضمائر ہے جہاں جہاں بھی ہے وہاں اس موڑ پر ضرور کوئی اہم نقطہ ہوتا ہے جس کی طرف توجہ دلانے کے لیے انسان کو اچانک جھٹکا دے کے بیدار کیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ پانی از خود براہ راست زندگی پیدا نہیں کر سکتا, اس نے پانی بھیج کر ایسا انتظام نہیں کیا کہ پانی کے نتیجے میں خود زندگی ہو, آغاز زندگی کے لیے خدا تعالیٰ کی براہ راست دخل اندازی ضروری ہے، اور جب تک اس کا اذن اس وقت نازل نہ ہو جب زندگی کا آغاز کرنا مقصود تھا، تو پانی کروڑوں اربوں سال سے اربہا سال سے موجود تھا، زندگی پیدا نہیں ہو رہی تھی. تو لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ پانی خود ہی زندہ کر رہا ہے. یہ توجہ دلائی ہے کہ زمین اس طرف چلتی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی اتارا اور پانی نے پھر زندہ کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کیا زندہ، پانی نے نہیں کیا. پانی کو ذریعہ تو بنایا ہے، مگر زندگی بخشنا صرف پانی کا کام نہیں تھا اور مٹی کا کام نہیں تھا، اسے ہم نے اذن خاص کے طور پر جاری فرمایا ہے. اب سمجھیں اس کو تصریف ضمائر کی ایک مثال. فَأَخْرَجْنَا بِهِ، ابھی آیت بھی نہیں بدلی، اسی آیت کے اندر ہی مضمون بدل، ضمیر بدل دی ہے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے طرح طرح کی نباتات جوڑا جوڑا بنائی. اور یہ بھی ایک بہت گہرا راز ہے قدرت کا، جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ اس زمانے کا انسان نہیں سمجھتا تھا. بعض نباتات تو جوڑا جوڑا دکھائی دیتی تھی، مگر بھاری اکثریت نباتات کی جوڑا نہیں دکھائی دیتی تھی، اور جوڑے کی محتاج بھی نظر نہیں آتی تھی. یہ اعلان کہ جو کچھ بھی خدا ہم نے پیدا کیا اسے جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا ہے، یہ خاص غیر ایک انکشاف ہے جو قانون قدرت کے اوپر سے ایک پردہ اٹھا رہا ہے کہ اس طرح ہم نے زندگی کو پیدا کیا کہ اسے جوڑوں میں تبدیل کر دیا. نباتات میں تمہیں ہر جگہ جوڑے دکھائی دیں گے. کلو ورعو انعامکم، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ. ان فی ذلک الآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں بہت عظیم شان نشانات ہیں لأولی النہی، صاحب عقل لوگوں کے لیے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. اب فرعون والا مضمون کچھ دیر کے لیے ٹھہرا دیا گیا ہے، اور گہرے معارف بیان ہو کے انسان کر کے انسان کو بحثیت انسان خطاب فرمایا جا رہا ہے. یہاں فرعون اور حضرت موسیٰ کی جو باتیں ہو رہی تھیں وہ اس کی طرف واپس لوٹے گا خدا. وہ جو مضمون تھا تخلیق کا وہ اتنا عظیم شان تھا کہ محض اس کے حوالے سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ فرعون کو پھر یہ کہا کہ ہم نے یہ پھر یوں کیا پھر یوں کیا. اب یہ سارا انسان مخاطب ہو گیا کہ پانیوں سے ہم نے زندگی بخشی، انہی پانیوں سے تم لوگ سب پھر اپنے خود بھی کھاتے ہو، مویشیوں کو بھی چراتے ہو. اور ان باتوں میں بہت بڑے بڑے نشانات ہیں اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اس طرح منہا خلقناکم، جو بیان فرمائی ہیں باتیں ان سب کی طرف بھی ہا کی ضمیر اور زمین کی طرف بھی ہا کی ضمیر پھرتی ہے، جس کے متعلق فرمایا تھا ہم نے اسے بچھونا بنایا. تو عام طور پر ضمیر زمین ہی کی طرف پھیری جاتی ہے. منہا خلقناکم کا مطلب ہے ہم نے اس میں سے زمین میں سے تمہاری تخلیق فرمائی. وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے. ومنہا نخرجکم تارتا اخرى، اور اسی میں سے ہم تمہیں نکالیں گے تارتا اخرى ایک اور دوسری مرتبہ. ایک اور مرتبہ چاہیے کہ دوسری مرتبہ؟ اخرى آخر کا کی تانیث ہے نا، تو دوسری کے بجائے اور نہیں ہے پھر؟ ایک مرتبہ اور،
جیسے اخرا تھے،
اور
بھی
اور کے معنوں میں کیونکہ آخر اور آخر کے الگ الگ معنی ہیں نا. اخرا کا معنی اور ہے یا دوسرا نمبر ٹو ہے یا نہیں ہے, یہ میرا مطلب ہے. میرے خیال میں تو دوسرے کی بجائے ایک اور مرتبہ پھر دوبارہ وہ بھی دوسری مرتبہ بن جائے گا, تو کوئی حرج نہیں اس کا بھی, دوبارہ پھر. تو نخرجکم تارۃ اخرا, پھر ہم تمہیں دوسری مرتبہ نکالیں گے. یہ ترجمہ موقع محل کے مطابق یہی درست بنتا ہے. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى, اور یقیناً ہم نے اسے, اب واپس آ گیا مضمون فرعون کی طرف سے, وہاں ان دونوں کی گفتگو کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیا, اور اہم جو عالمی مسائل ہیں انسانی زندگی کے وہ بیان فرما کر پھر فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى, اور ہم نے فرعون کو ہر قسم کی آیات دکھائی تھیں. فَكَذَّبَ وَأَبَى, اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى, اس نے کیا, اے موسیٰ کیا تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے, لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا, تاکہ تو ہمیں اپنے وطن سے بے وطن کر دے, اپنی زمین سے نکال باہر کرے, بے سہرے کا اپنے جادو کے ذریعے. اے موسیٰ فلا نَاتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ, بس اگر یہی تیرا ارادہ ہے تو ہم ایسا ہی جادو تیرے مقابل پر لے آئیں گے. نَاتِيَنَّكَ, ہم ضرور لائیں گے, بِسِحْرٍ مِثْلِهِ, اس جیسا ہی جادو. فجل بیننا و بینک معاہدن, بس ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا دن مقرر کر لے. لا نخلفہ نحن ولا انت مکان سوا, نہ ہم اس وعدے سے ٹلیں گے نہ تو اس وعدے سے ٹل. اور دیکھو بالکل برابری کا انصاف کا معاملہ ہے, یعنی اس میں کوئی شاہی غرور اور تکبر کی بحث نہیں ہو رہی. ہم تجھے پورا برابر کا موقع دیں گے, تو یہ بھی یہ کر اور ہم بھی یہ کرتے ہیں, اور پھر مقابلے پر فیصلہ ہو جائے کون جیتتا ہے. قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحا, اس نے کہا تمہارے لیے تہوار کا دن مقرر کیا جاتا ہے, یعنی تمہارا موعد یعنی وہ وعدے کا دن تہوار کا دن ہو, یوم الزینہ, جس میں لوگ کپڑے اچھے پہنتے ہیں, سعیدوں پہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں. وہاں یوشر الناس ہو بہا, اور دن چڑھے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے, اور یہ شرط تھو اس کے ساتھ ہی کہ دن چڑھے ہی لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے. فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ قَیْدَهُ ثُمَّ أَتَى, بس فرعون اس سے الگ ہو گیا, اس نے پیٹھ پھوڑ لی موسیٰ کو, اس کے حال پر رہنے دیا, اور جمع قیدہ اس نے اپنی تدبیر اکٹھی کی, یعنی بہت عمدگی کے ساتھ ٹھہر کر غور کے بعد منصوبہ بنایا. ثم آتا, پھر وہ میدان میں اترا. عربی میں میدان میں آیا, تو جب مقابلے کے لیے میدان میں آتے ہیں تو اردو میں کہتے ہیں میدان میں اترا. قال لہم موسیٰ, موسیٰ نے ان سے کہا ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا, ہلاک ہو تم لوگ, وہ کیا ہو گیا, افسوس تم پر. ویلکم بد دعا کے لیے ہلاکت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور ویلکم ہائے تمہیں کیا ہو گیا, وائے افسوس. لا تفتروا علی اللہ کذبا, اللہ پر جھوٹ نہ گھڑو, اس طرح میں نے گھڑنا, اللہ پر جھوٹ نہ گھڑو. فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَاب, وہ تمہارا تہس نہس کر دے گا, یُسْحِتَكُمْ اس طرح مٹا دینا کہ کچھ نہ باقی چھوڑے, تمہیں ایک عذاب کے ساتھ تہس نہس کر دے گا. وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى, اور جو بھی افتراء کرتا ہے، جھوٹ گھڑتا ہے، وہ نامراد رہتا ہے، یا نامراد ہو گیا وہ شخص، ہر وہ شخص جس نے جھوٹ گھڑا. فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوى. اب فرعون نے تو حکم دے دیا کہ یہ کرو، لیکن اب تنازعوا میں فرعون شامل نہیں ہے، کیونکہ فرعون کی جو شان تھی وہ اس سے بالا تھی کہ ان کے بیٹھ کے آپس میں جھگڑے کرتا، وہ تو فیصلے کیا کرتا تھا. تو معلوم ہوتا ہے وہ سردار جن کے سپرد اس نے یہ معاملہ کیا تھا کہ اب تم لپٹو فرعون اس سے، موسیٰ سے، اور اس طریق پر جادوگر اکٹھے ہوں، یہ کام ہو، تیاریاں شروع کروا دیں. وہ لوگ جن کے سپرد یہ معاملہ ہوا، یعنی اس قوم کے سردار، تنازعوا امرهم، وہ آپس میں اس معاملے میں بحث و تمیز کرنے لگے، جھگڑنے لگے سے مراد ہے خوب بحث و تمیز کرنے لگے. وہ اسر النجوا، اور اپنے مشورے کو پوشیدہ رکھا، چھپ چھپ کر بندشیں لگائیں اور خوب ایک دوسرے سے بحثیں کی کہ یہ ہونا بہتر ہے کہ وہ ہونا بہتر ہے. وہ پوری منصوبہ بندی ہوئی ہے. کہنے والوں نے کہا، قالو ان حاضان لساحران یوریدان ان یخرجاکم من ارضکم، کہ یقیناً یہ دو جادوگر ہیں، دونوں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں نکال دیں، من ارضکم، تمہارے وطن سے، بے سیر ہما، اپنے دونوں کے جادو کی طاقت سے. ویذهبا بطریقتکم المثلی، اور یذهبا بے کا مطلب ہے نابود کر دیں، مٹا دیں تمہارے نہایت عمدہ طور طریق کو جو تمہیں ہمیشہ سے ملا ہوا ہے، یعنی تمہارے رسم و رواج، تمہارے بہت ہی اچھے طور طریق، یہ جو معاشرہ اور تمدن ہے اس کے حسن کی طرف اشارہ کرتا ہوئے طریقتکم المثلی، یعنی تمہارے بہترین جاذب نظر، معاشرے اور تمدن کو یہ مٹا ڈالیں، یہ ان کا مقصد ہے. فاجمعوا کیدکم، بس تم بھی اپنی تدبیروں کو خوب اچھی طرح جمع کر لو، یعنی ہر تدبیر کو اکٹھا کر لو، کوئی چیز بھی نہ چھوڑو جو موسیٰ کے مقابل پہ استعمال نہ ہو. ہم ماتو صفا، پھر ایک ہو کر صف بہ صف اس کے مقابل پر نکلو. حضرت موسیٰ اور حضرت یحییٰ، حضرت ہارون، یہ دو تھے، ان کے مقابل پر اس قدر زور و شور کی تیاریاں صاف بتا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کا جو نشان دکھانا تھا اس کا روب ان کے دلوں پر پڑ گیا تھا، اور جانتے تھے کہ معمولی انسان نہیں ہے، اس لیے اتنی بڑی تیاری دو آدمیوں کے مقابل پر کہ صف بہ صف اکٹھے ہو، ایک جان ہو جاؤ، کوئی اختلاف نہ کرو، یہ اسی طرح کی تیاریاں تھیں جیسے بھٹو صاحب نے حضرت خلیل مسیح ثالث کو وہاں اسمبلی میں بلوا کر کی تھی. گنتی کہ ہم پانچ آدمی تھے، چار حضرت مسیح ثالث کے ساتھ، اور جماعت کو کہتے تھے تمہاری حیثیت کی کوئی شرم تو قلیل ہے، معمولی، اور تیاریاں ایسی کہ مہینوں اسمبلی سارے دفتر قانون کے اور مذہبی وزارت کے کھلے رہے، اور سارے مولوی اپنی نمائندگی میں وہاں ان کے مددگار بنے رہے، اور سارا احمدی لٹریچر کھنگال لیا، تمام مخالفین کا لٹریچر کھنگالا، ہزارہا اعتراض نکالے، کچھ بھی نہ چھوڑا. یہ وہ فرعون کی تیاریاں تھیں جو اس زمانے میں دہرائی گئی ہیں. خوفزدہ کس بات سے تھے؟ اگر چھوٹی سی جماعت ہے، شرزمت ان قلیلون، تو مصیبت کیا پڑ رہی تھی کہ سارا حکومت پاکستان کا نظام اس کے درپے ہو جائے، اور کوئی ہر چیز کھنگالے، کوئی چیز نہ چھوڑے کہ کسی طرح یہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر غالب آ جائیں. تو احمدیت کے غالب آنے کا خوف اتنا ان کے سر پر سوار تھا جس طرح موسیٰ اور ہارون کے غالب آنے کا خوف فرعون اس کے ساتھیوں کے سر پر سوار تھا. اور اس کے بعد پھر ان کی اسمبلیاں ہوئیں، اس میں سارے حکومت کے موافق مخالف سب شامل ہوتے تھے، ان کی نمائندگی تھی، مولوی بھی اس میں سے ہر نو کے ہر قسم قسم کے، اور اس میں فیصلہ ہوتا تھا کہ کون سے اعتراض رکھنے ہیں کون سے چھوڑنے ہیں، کیونکہ وہ اگر سارے اعتراض رکھ لیتے تو ایک دو سال کے بعد فیصلہ ہونا تھا. تو 14 دن کی کاروائی کے لیے انہوں نے وہ اعتراضات اکٹھے کر لیے کہ یہ اعتراض ہمیں ضرور کرنے ہیں، اور وہ خلاصہ اور نچوڑ نکالا یہ تدبیر ہے کہ کون سا حربہ استعمال کیا جائے ان کے خلاف. اور پھر اجمعوا قیدکم ثم آتوا صفا، اب سب نے ایک ہو جانا ہے، 72 فرقے اکٹھے ہوں گے، اب بالکل آپس میں اختلاف نہیں کرنا. وقد افلح الیوم من استعلا، آج جو غالب آئے گا وہ جیتے گا، بس یہ فیصلہ ہوا تھا. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، انہوں نے کہا اے موسیٰ بتا، ان تلقیا کہ تو پہلے ڈالے گا اپنا جادو، وہ یہ سمجھتے ہیں جادو ہے، و اما ان نکون اول من القا، یہ ہم وہ ہوں جو پہلے پھینکنے والے ہوں گے. اس یہاں تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے موقع نہیں دیا حضرت حضرت سالس کو یہ فیصلہ کرنے کا کہ پہلے ہم کہ پہلے آپ. انہوں نے کہا پہلے آپ، 3 دن میں جو پڑھنا پڑ جائیں، جو کچھ موقف ہے 3 دن کے اندر کریں یا چھٹی کریں، اور اس کے بعد پھر ہماری باری آئے گی. مولوی تھے، انہوں نے فرعون کا حال پڑا ہوا ضرور ہوگا، انہوں نے کہا یہ غلطی نہیں دہرانی، کیونکہ اگر بعد میں ان کی باری آئی تو پھر ان کا ہاتھ اوپر ہو جائے گا، اس لیے یہ کر گزرے جو کچھ کہنا کر ڈالیں، پھر اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں کریں. اور یہ اسٹریٹجی ان کے کام آ گئی اس پہلو سے کہ جو کچھ بھی دلائل ہم نے دیے ان میں سے ایک کو بھی رد کیے بغیر اپنی بات کرنی شروع کر دی. عجیب یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کس قدر یہ پہلے سے فیصلہ شدہ باتیں تھیں جنہوں نے کرنی تھی لازمن. خطب نبوت کی تردید کا الزام لگایا گیا ہم پر آخر پر، اور ہمارے سارے دلائل ختم نبوت کے متعلق تھے، اور بڑے مضبوط دلائل. اور وہ جو باب ہے وہ حضرت مولوی ابوالعطا صاحب اور شیخ صاحب وغیرہ کے مشورے کے ساتھ لکھا میں نے تھا، اور مجھے پتہ تھا ان لوگوں کی چلاکیوں کا، اس لیے میں نے اس طرح سے لکھا تھا کہ مجھے ان کے لیے ممکن نہیں رہا کہ ہاتھ ڈال سکیں اس پر. تو ساری کاروائی میں جو اس کے بعد ہوئی ہے اشارتاً بھی ختم نبوت کا نام لے لیا، نہ گزلیل دی، الزام اور لگائے، اور نتیجہ یہ نکالا کہ ختم نبوت کے منکر ہیں اس لیے دور سن. بس فرعون تو ان کی گودی میں پلا ہوا لگتا ہے، اس کو یہ ترکیب نہیں آتی تھی. اس یہ جو کیا بیٹھا برابری کا معاملہ ہوگا وہ اس پہ قائم رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس نے موسیٰ سے پوچھا آپ بتائیں، اور موسیٰ نے جو کہا اس کو مان گیا. تو یہ فرق پڑ گیا ہے وقت وقت کے فرعون کے مزاج اور اخلاق کا فرق ہوتا ہے. اس نے کہا تم پھینکو، تو اچانک کیا ہوا کہ ان کی رسیاں اور ان کے سونٹے ان کی جادو کی وجہ سے اس کے خیال میں چلتے پھرتے دکھائی دینے لگے. اب جادو کے ذریعے انہوں نے رسیوں کو سوٹوں کو نہیں بدلایا، یہ قطعی بات ہے جو قرآن فرما رہا ہے. انہیں بنایا کیا؟ تصور. اس لیے سوٹے نے جو نگلا وہ تصور نگلا ہے. یہ دو باتیں بڑی قطعیت سے آپ کے ذہن میں ذہن نشین ہو جانی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ بے محل نہیں ہیں، بے موقع نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال بالقوا فاذا حبالهم، تو اچانک ان کے رستے یا رسیاں، و عصیہم اور ان کی سوٹیاں، یخیلو الیہ، حضرت موسیٰ کے خیال میں یوں دکھائی دینے لگیں ان کے جادو سے، انہا تسا، گویا کہ وہ حرکت کر رہے ہیں. ہرگز نہ سوٹی نے حرکت کی نہ رسی نے، اس لیے وہ تفاصیل جو اس سے پہلے یہ مضمون پیش کرتی ہیں کہ انہوں نے بیچ میں پارا بھرا تھا یا اس قسم کی چیزیں، ہماری اپنی جو تفاصیل، اس سے میں پورے احترام کرنے کے باوجود اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک یہ مسمرزم کا معاملہ ہے اور کچھ شعبدہ بازی کا مسئلہ نہیں ہے. وہ بڑے بڑے چوٹی کے ماہرین تھے اور مسمرزم کے ذریعے جادو کرنے والے آج بھی ہمیں ملتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے لازماً ہپنوٹزم یا مسمرزم سے کام لیا ہے اور حضرت موسیٰ کی نظر باندھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ ایمان لے آئے ہیں. اگر سوٹا پھینک کے ان کے کھلونے توڑے جاتے تو اس پر وہ کبھی بھی ایمان نہ لاتے. اس میں کون سی ایمان لانے والی بات تھی؟ سوٹا بڑا موٹا سوٹا تھا، اس نے ان رسیوں اور سوٹیوں وغیرہ کے جس کے اندر پارے بھرے ہوئے تھے اور چیز کی، اگر سوٹا مار کے توڑ دیا ہوتا تو انہوں نے کہا وہ ہنس پڑتے کہ وہ پکڑے گئے جی، بات بنی نہیں. لیکن اتنی ذلیل سی بات، معمولی سی، ان کی طرف منسوب کرنا کہ ساری تدبیر کے بعد انہوں نے یہ چیز نکالی تھی اور حضرت موسیٰ نے سوٹا مار دیا اس پر، یہ ٹھیک بات بنتی نہیں. اصل میں وہ واقعتاً دکھائی دے رہے تھے گویا وہ سانپ ہیں، یہ قرآن کریم فرما رہا ہے، اور اس لیے دکھائی دے رہے تھے کہ ان کے حضرت موسیٰ کے خیال کو انہوں نے باندھا ہے اور خیال میں یہ آیا کہ یہ سانپ ہے. ہرگز قرآن یہ نہیں فرما رہا کہ وہ مصنوعی سانپ بنائے گئے. فاوجس فی نفسی خیفتن موسیٰ، اتنا واضح نظر آنے والا دھوکہ تھا کہ حضرت موسیٰ اپنے دل میں خوف زدہ ہو گئے. اور ظاہر بات ہے کہ اگر نفسیاتی اثر کے تابع آ گیا ہو انسان اور وہ دیکھ رہا ہو جو حقیقت نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں خوف زدہ ہونا ایک لازمی نتیجہ ہے. قل نا لا تخف، ہم نے یہ کہا اس سے، لا تخف، خوف نہ کھا، انکا انت الاعلا، یقیناً تو ہی ہے جو برتر ثابت ہوگا. اعلی کا موقع یہاں برتر براد ہے، مقابلے میں تو جیت جائے گا، تو برتر ثابت ہوگا. وہ الق ما فی یمینے کا، اب از خود حضرت موسیٰ کو اس وقت اتنے خوف زدہ تھے اور گھبرائے ہوئے تھے کہ خیال ہی نہیں آیا کہ میرا سوٹا سانپ بن جاتا ہے یا اژدہا بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الق ما فی یمینے کا، جو تیرے دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا اس کو کیوں نہیں استعمال کرتا، یہ پھینک. تلقف ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو کھا جائے گا. اور بنایا کیا تھا؟ تخیل، جادو تھا آنکھ پر، تو وہ جادو، اس جادو کو نکل جائے گا یہ سوٹا جو انہوں نے بنایا ہے. اور قرآن کریم نے فرمایا ہی نہیں کہ انہوں نے رسیوں کے سامنے بنائے تھے، خیال ہوا تھا کہ شاید بن گیا ہوں. تو تلقف سے مراد یہ نہیں کہ سوٹا ان رسیوں کو کھانے لگ گیا، مراد یہ ہے کہ جب وہ سوٹا گرا ہے تو اچانک رسیاں دکھائی دینے لگیں اور سوٹیاں دکھائی دینے لگیں. ولا یفلح الساحر حیث اتا، اور جہاں کہیں سے بھی جادوگر آئے وہ کامیاب نہیں ہوا کرتا. جو ساحر ہے اس کے مقدر میں کامیابی ہوتی ہی نہیں. یہ تو دنیا میں ذلیل لوگ ہیں، حکومتیں ان کو استعمال کرتی ہیں، لوگ ان سے، بعض امیر لوگ اپنے علاقے میں جادوگروں کی سرپرستی کر کے اپنے مقصد کی چیزیں نکلواتے ہیں. پیر فقیر جادوگر جتنے شعبدہ باز ہیں، یہ لوگوں کے مال پہ پلتے ہیں، خود کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو بالآخر یہ لوگ ناکام نامراد مر جایا کرتے ہیں. القی السحرۃ سجدن، جادوگر سجدے کی حالت میں گرا دیے گئے. القیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر بے اختیار ان کے دل سے جذبہ پھوٹا ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں رہی، گویا انہیں ہاتھ مار کر گرا دیا گیا ہو. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ, انہوں نے کہا ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اب یہ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے وہ شعبے بنائے ہوتے جیسا کہ خیال بھی ہے, یہ خیال اس لیے ہے کہ خدا اس طرح مفسرین کا جو رجحان گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کی طرف تفریق منسوب نہیں کر سکتے. یہ بنیادی وجہ ہے جو بڑے بڑے اہل علم اور صاحب فکر مفکرین مفسرین بھی اس طرف مائل ہوئے ہیں کہ اس کو ظاہر میں تو بہرحال قبول نہیں کرنا, کیونکہ اگر ظاہر میں قبول کرو گے تو گویا خدا کے سوا بھی کوئی مخلوق بنانے والا ہے جس کو قرآن رد کرتا ہے. اس مجبوری کے پیش نظر کوئی نہ کوئی عذر بنانا تھا, یعنی کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کرنی تھی جس سے وہ خالق نہ ثابت ہوں اور معجزہ جو ان کا جو جادو تھا وہ دکھائی بھی دے. اس کوشش میں ایک ترکیب یہ تھی کہ اس جادوگری کو شعبدہ بازی اور جو میکینیکل ڈیوائسز ہیں, یعنی ایسے طریق جس سے ایک چیز کا حلیہ مصنوعی طور پر بدلا جاتا ہے, بازیبیاں اس کو کھولیں ایک دم سانپ لہراتا ہوا اوپر نکلتا ہے, اسے ایک دفعہ تو آدمی ڈر جاتا ہے مگر ڈرا نہیں رہتا اس سے. تو بہرحال انہوں نے اگر یہ کچھ کیا ہوتا تو پھر ان کا سجدہ ریز ہونے کا کوئی موقع نہیں تھا. زیادہ سے زیادہ چھوٹا مارا وہ, اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ان چیزوں کی, مگر اس میں حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لانے کا کیا مطلب, چھوٹے کا کمال ہے اور اپنی عاجزی کی ہماری ترکیب کچھ زیادہ دیر چلی نہیں. ان کا سجدہ ریز ہونا اور اس قدر بے اختیار کہ گویا اوندھے منہ گرا دیے گئے, وہ اس بنا پر تھا کہ وہ جانتے تھے کہ جب نظروں کو باندھ دیا جائے, جب کوئی شخص کسی زیادہ طاقت پر ذہنی تاثیر سے متاثر ہو کر مروب ہو جائے تو پھر اس میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ اس جادو کو توڑ سکے. یہ قانون ایسا ہے جو آج تک بھی اسی طرح غیر و بدل ہے. جتنے بھی میزمرائزرز ہیں یا ہپنوٹسٹ, وہ جانتے ہیں کہ وہ شخص جو ہپنوٹزم کو قبول کر چکا ہو وہ خود توڑ کر ہپنوٹائز کرنے والے پر غالب آ کر اس کا سیر سب کو کھول کر دکھا دے, یہ ناممکن ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت میں. تو جب انہوں نے حضرت موسیٰ کے چھوٹے کے ساتھ صرف حضرت موسیٰ سے ہی نہیں بلکہ سارے دیکھنے والوں سے اپنے جادو کو ٹوٹتا دیکھا ہے, تو ان کے لیے چارہ ہی نہیں تھا اس کے سوا کہ وہ مانتے کہ خدا کی طاقت ہے جس نے یہ کیا ہے, ورنہ یہ سارے دیکھنے والے تماشابین وہی دیکھ رہے جو ہم چاہتے تھے کہ دیکھیں. موسیٰ خود وہ دیکھ رہا تھا, خوف زدہ ہو گیا تھا. حضرت موسیٰ تو خوف زدہ ہوتے ہی دوڑنے کی تیاری کیا کرتے تھے, تو وہ ہوتا وہ تھوڑے سے قدم اکھڑے ہیں, اس کو اللہ نے سنبھالا دیا کہ بالکل نہیں, کوئی ڈرنے کی بات نہیں. یہ جادوگر جو رازدان تھے وہ سب سے بڑے گواہ اس بات کے تھے یہ خدا کی قدرت کا کرشمہ بندے کا کام نہیں ہے. اور پھر سبات قدم دیکھیں کتنا شاندار نصیب ہوا. فالقی السحرہ, تو اس کے بعد کیا آتا ہے, قال فرعون, اب بولا ہے آمن تم لہو قبل ان آزن لکھو, تم میرے ادنا غلام ذلیل چاکر ہو, میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے ہو, انہ لکبیرکم, یقین یہ تمہارا بڑا ہے, اصل میں اسی نے تمہیں جادو سکھایا تھا اور چونکہ یہ سکھانے والا ہے اس لیے تم استاد کو ہرا نہیں سکے, تو اتنی سی بات ہے. ابھی بھی وہ جادو باہر سے بیٹھا ہوا جادو کی حقیقت نہیں جانتا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس بڑے استاد نے سکھایا اسی نے غالب آنا تھا, کیونکہ اس نے کوئی نہ کوئی ترکیب اپنی الگ رکھی ہوگی اوپر. تو کہتا ہے یقیناً یہ تمہارا کوئی بڑا ہے, الذی علمکم السحر, جس نے تمہیں جادو سکھایا تھا, اس لیے تم یا تو سازش میں شریک ہو یا اس وجہ سے ہارے ہو, اور ایمان کا کوئی قصہ نہیں ہے, ایمان لانے کا کوئی موقع نہیں ہے. اور سزا میں اب تمہیں کیا دوں گا, فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ, اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں ہاتھ یعنی بازو کاٹوں گا یا ہاتھ کاٹوں گا وارجلکم اور تمہارے پاؤں کاٹوں گا، من خلاف مخالف سمتوں سے، اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا، ولأصلبنکم اور اس کے بعد اس حالت میں کہ نہایت دردناک سزا تمہیں مل چکی ہوگی، تمہیں کھجوروں کے تنوں پر لٹکا دوں گا، یعنی پھانسی دوں گا اور سلیب پہ چڑھا دوں گا تاکہ لوگ دیکھیں کہ ان لوگوں کا جو میری بادشاہی اور میرے فرمانروائی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کا انجام ہوا کرتا ہے. فلتعلمن ایونا اشد عذاب وابقا، تو جس کے عذاب کا تم حوالہ دے رہے ہو اس سے گویا ڈرے ہو، تو تمہیں یہی ابھی پتہ چل جائے گا کہ عذاب دینے کے لحاظ سے اور باقی رہنے والا عذاب جو اسے ٹالا نہ جا سکے، میں زیادہ طاقتور ہوں یا کوئی اور زیادہ طاقتور ہے، یہ فیصلہ ہو جائے گا کون زیادہ سخت اور زیادہ طویل عرصے تک عذاب دینے کی اہلیت رکھتا ہے.
خلافت بھی مراد نہیں ہو سکتی،
ہو سکتی ہے
خلافت بھی کرنے سے،
لیکن یہ طریق تھا پرانا، اسے بھی من خلافن سے کہا جاتا ہے. خلافن تو پہلے بیان کر چکا ہے، تم میری اجازت کے بغیر اب دوبارہ خلافن کے وہ معنی لینے کی ضرورت نہیں ہے. جب بات خوب کھل چکی ہے کہ تم ہوتے کون ہو میرے اذن کے بغیر کرنے والے، تو من خلافن سے وہ جو دستور تھا عذاب دینے کا اسی کی طرف اشارہ چلتا ہے کہ دائیں بائیں سے مخالف سمتوں سے تمہارے اعضاء کاٹ دوں گا جو انسان کو بالکل حرکت کے لائق نہیں رہنے دیتے، اس کا بیلنس بگڑ جاتا ہے، ایسا انسان سے چل کر بھاگ کے نکل ہی نہیں سکتا کبھی، لیکن کچھ دیر یہ عذاب دے کر پھر میں تجھے لوگوں کے سامنے تم لوگوں کو لٹکا دوں گا تاکہ دنیا عبرت پکڑے، یہ ہے مراد. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، اب کھلونے توڑنے والی تو ایسی بینات نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے، ہم ہرگز تجھے نہیں چنیں گے، تجھے فوقیت نہیں دیں گے بعد اس کے جو کھلے کھلے نشان ہمارے پاس آ چکے ہیں، اور وہ نشان وہ تھے جو ان کی ذات کے اندر سے گواہی اٹھ رہی تھی، اتنے قطعی تھے کہ وہ جانتے تھے کہ اس قانون کے خلاف ہو ہی کچھ نہیں سکتا کہ اگر انسانی ذہن طاقت سے غالب آ جائے، کسی کو مغلوب کر دے تو وہ باہر نکل کے اس کے چنگل توڑ دے اور آزاد ہو جائے اور باقیوں کو بھی آزاد کر دے، یہ انسانی نفسیات کے لحاظ سے ناممکن تھا. کہتے ہیں اتنی بینات کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیں جس نے ہمیں پیدا کیا اور تجھے خدا مان جائے، یہ نہیں اب ہوا. الذی فطرنا، وہ جس نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا ہے اس پر تجھے ترجیح دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا. فقد ما انت خال، کر گزرے جب جو بھی تمہیں کرنا ہے، جو فیصلہ کرنا ہے اس پر عمل درآمد کر گزر. انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا، تو اس دنیا کی زندگی میں ہی فیصلہ کر سکتا ہے. اب اس کی وہ دلیل کہ کون ابقا ہے، اس کے تو ٹکڑے اڑا دیے اس بات میں، ابقا وہی ہے جس کا جو مالک ہے اخروی زندگی کے، تو یہاں چند دن کی بادشاہی کرے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا، اور دعویٰ یہ ہے کہ ابقا میں ہوں عذاب دینے میں، تو ابقا کی دلیل بڑی مضبوط ہے، اس لیے ہم ڈریں گے اسی سے جو واقعتاً ابقا ہے، جس کا تعلق اخروی زندگی سے بھی ہے، تو یہاں کی چند دن کی زندگی کے فیصلے کرتا ہے. انا آمنا بربنا، ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب پر. وہاں حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب کا انہوں نے اعلان کیا تھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ جیت گئے، اور یہ نہیں جیتے، ان کا رب جیتا ہے، اب وہ اپنا رب اپنا بن چکا ہے. اس لیے یہاں اب یہ نہیں کہتے کہ موسیٰ اور ہارون کا رب، انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں. لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطائیں ہمارے لیے معاف فرما لے. وما اکراہتنا علیہ من السحر، اور جو تو مجبور کر کے ہم سے جادوگری کرواتا رہا ہے، یعنی تیرے پیسوں پہ ہم پلتے تھے، تیرا رزق کھاتے تھے، جادوگری بیہودہ باتیں تھیں، ہمیں پسند تو نہیں تھیں، مگر تیرے جبروت کے سامنے ہماری کچھ جل نہیں سکتی تھی، اس کو پیشے کے طور پر اپنانا اس وجہ سے تھا کہ تو نے عملاً ہمیں جبرن گویا اس کام پر مامور رکھا ہے. واللہ ہو خیر ہوں گا ابقا. آپ دیکھ لیں ابقا کا مضمون پھر وضاحت کے ساتھ آ گیا. اللہ ہی ہے جو خیر ہے, اور تیرے مقابل پر جو بدی بدی ہے اللہ خیر ہی خیر ہے, وابقا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. انہ میات ربہ مجرمن فإن له جہنم. اور یہ بھی یاد رکھ کہ اگر وہ ہے وہ شخص جو اپنے رب کے حضور مجرم کے طور پر حاضر ہوگا, فإن له جہنم, اس کے لیے یقینا جہنم ہوگی. لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ وہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. کیونکہ وہ حالت جو دو ہاتھ پاؤں کاٹنے کی حالت تھی وہ اسی قسم کا عذاب تھا کہ نہ مرنے دیں گے نہ جینے دیں گے. وہ تو عارضی ہے, اور مرنے کے بعد اگر ہم حاضر ہوں تو جو ہم سے سلوک ہوگا وہ پھر دائمی ہوگا. وَمَنْ يَأْتِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى. جہاں تک تیری سربلندی کا تعلق ہے, علوف کا تعلق ہے, اصل بلندی اسی کو نصیب ہوگی. مَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا, جو اپنے رب کے حضور حاضر ہو مومن ہونے کی حالت میں, قد عمل الصالحات, اس سے پہلے نیک اعمال کر چکا ہو, فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى, یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بلند درجات ہیں. جنات و عدن تجری من تحت الانہار, ان کے لیے ہمیشہ جاری رہنے والی جنات ہیں, یعنی ایسے باغات ہیں جو ہمیشہ رہیں گے, ان کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا, وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى, اور یہ ہے جزا اس کی جو تزکیہ اختیار کرے, جو پاکیزگی اختیار کرے. وقت ہو گیا ہاں؟ ہاں ہو گیا. ٹھیک کہتے ہیں آخری مٹھی چل رہی ہے, اس میں اب مزید اگلی تلاوت ہو نہیں سکتے. تو بات کسی نے پوچھنی ہے تو پوچھ لیجیے. شاید
صاحب نہیں تھے پھر ان کی طرف سے جب شہر میں مقابلے کا چیلنج دیا گیا تو انہوں نے کیوں اس کو قبول کیا؟
ان کو ان کی بات مانی کب گئی تھی کہ وہ نبی ہیں؟ انہوں کو کہا جاتا تھا کہ تم دونوں بڑے جادوگر ہو, اس لیے حضرت موسیٰ نے قبول کیا کہ جادوگر کو جب شکست دیں گے ہم تو پھر ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم جادوگر نہیں ہیں, کیونکہ یہ تو پرانے پیدائشی نسلن بعد نسلن چلنے والے جادوگروں کے ٹولے ہیں جو وہاں پل رہے ہیں. حضرت موسیٰ کا بچہ ان کے سامنے گزرا تھا, وہ جانتے تھے, عملاً جانتے تھے, وہ الزام لگاتے تھے کہ یہ جادوگر نہیں ہے. تو اس لیے حضرت موسیٰ نے اس چیلنج کو قبول کیا کہ دنیا پر کھل جائے, اگر فرعون پر نہ بھی کھلے تو دنیا جانتی تھی انہیں کے ہاتھ سے گزرے تھے حضرت موسیٰ, کہ یہ جادوگری نہیں, یہ کوئی اور بات ہے. اور دوسرے جادوگروں کی شکست قبول کر کے خدا کی طرف منتقل ہونا, یہ ثابت کر گیا کہ حضرت موسیٰ کا فیصلہ درست تھا کہ ان کے جادوگر کے الزام کو رد کر کے بھاگے نہیں کہ ہم تو جادو نہیں کریں گے, ہم جادوگر ہیں ہی نہیں. انہوں نے کہا جو بھی ہم ہیں اس کے مقابلے پر تم اپنے جادو استعمال کر لو, تم ہارو گے ہم جیتیں گے. کیوں جناب آپ کیوں اس سالیوں کر کے بیٹھے ہیں ڈھال ہو کے؟ ڈاکٹر مجید صاحب کے صاحبزادے کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اچھا اچھا,
یہ اس وقت کے فرعون نے تربوز کا اس کی ٹانگیں اور ہاتھ مخالف سمت سے کاٹنے کے لیے اس سزا تجویز کی تھی, تو اس فرعون نے زیادہ کیا؟
وہ اب سزائیں نظر نہیں آ رہی آپ کو؟
ان لوگوں
پاکستان کی گلیوں میں گھسیٹے گئے, جیلوں میں ڈالے گئے, پھانسیوں کے پھندے لٹک گئے ان کے اوپر, ابھی آپ کو دکھائی کس نے دیا؟
مولویوں کو کرنا چاہیے تھا.
ایک ہی چھ ساری قوم اکٹھی تھی, مولوی کر ہی نہیں سکتے تھے, حکومت یہ نہ کرواتی. فرعون وقت فیصلے کرتا ہے تو پھر یہ سزائیں ملا کرتی ہیں, ورنہ عارضی فساد تو پہلے بھی ہوتے رہے, آئے اور گزر گئے. یہ جو مستقل ایک تلوار لٹک جاتی ہے الہی جماعتوں پر, یہ فرائین وقت ہی لٹکایا کرتے ہیں, حکومتوں ہی کے کام ہے. اور یہ واقعہ ہوا چنانچہ یہاں میں نے جو اسائلم اس سے تعلق رکھنے والے لوگ بعض وقت کہتے ہیں کہ تم اقتصادی مسائل کو پیش نظر بھاگے ہو اور فساد کے نتیجے میں خام خواہ الزام لگا رہے ہو. میں نے کہا فساد تو ہماری زندگی کا ساری تاریخ کا پرانا حصہ ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت سے لے کر اس فرعون وقت کے حکومت تک مسلسل ہم پر طرح طرح کے عذاب آئے ڈالے گئے, لیکن ہم نے کوڑی کی بھی قربانی کی, کب کسی نے ہجرت کی آپ کے ملک میں. لیکن جب فرائین مصر کی طرح کی حکومت پیدا ہو جائے اور قانوناً زندگی حرام کر دی جائے, اس کے بعد پھر ہجرت لازم ہو جا کرتی ہے. تو اس سے پہلے 74 کے کتنے فساد ہوئے تھے, 74 کے بھی اور 53 کے بھی ہوئے تھے, اس سے پہلے 33-34 کے بھی ہوئے تھے. لوگ باہر سے بھاگ کے ربعی آباد ہوا کرتے تھے. یہ بعد میں سلسلہ چلا ہے, پہلے دوسرے جایا کرتے تھے, این ڈی سب مرکز میں اکٹھے ہوتے تھے, ان کے لیے اس سے زیادہ دلکش کوئی جگہ نہیں تھی. جب بھی فساد میں ربوا کی آبادی بڑھی ہے, اس سے پہلے قادیان کی بڑا کرتی تھی. تو اس لیے تمہارے رزق اور تمہاری اقتصادیات میں ایم جی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی, جس کی وجہ سے وہ نکلے ہیں. جب قانون نے ان کے مذہب میں روک ڈال دی ہے, جب مذہبی آزادی کا حق چھینا ہے, تب وہ نکلے ہیں. یہ جو دلیل میں سمجھاتا رہا ہوں ان کے بعض بڑوں کو جو ان کو غلط تاثر تھا, بلا استثنا سب نے تسلیم کی ہے. کبھی بھی نہیں ہوا کہ مولویوں کی طرح آگے سے حجت بازی کی ہو. یہ بھی کہیں ہاں کہتے ہیں اب ہمیں سمجھ آ گئی بات کی, بالکل ٹھیک ہے, آپ کی تعریف اس کے حق میں گواہ ہے. تو یہ وہ فرعون وقت تھا جس کے فیصلوں کے نتیجے میں قانون بن گئے ہیں, اور کوئی شخص اپنے ملک کے قانون کے مقابلے نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی تقدیر ہی ہے جو ان کو توڑتی ہے یا ان کی تقدیروں کو رستہ رستہ ناکام کر دیتی ہے. مجھے ایسا سمجھ آ گئی, اس لیے ابھی واپس نہ جائیں گے شاید, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اور انتظار کر لیں. آپ بھی اسی سے بھاگے تھے یا پہلے سے نکلے ہوئے ہیں آپ؟
اچھا,
آپ کی جو ہجرت تھی وہ اقتصادی تھی. ہاں وہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں. وہ اس قسم کی ہجرت نہیں تھی کہ پناہ مانگی گئی ہو. اس زمانے میں یہاں کے قوانین اجازت دیتے تھے کہ یہاں آ کے اپنے اپنے کام چلاؤ اور ذریعہ معاش اختیار کرو, اور حکومت ان کو بغیر پناہ گزین کہے اجازت دے دیتی تھی. یہ معاملہ نا آپ کا معاملہ تو ٹھیک ہے. چلو جی, کل ہے ہماری کلاس انشاءاللہ, شاء اللہ اسلام کو جانا ہے نا. السلام علیکم.